بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعترته الطاهرين نان نفکے کے چار عنوانات میں سے ایک مکمل ہو گیا تھا. جو چار عنوان ابتدائی طور پر آپ کے سامنے بیان ہوئے تھے، بیوی کا نان و نفقہ، عزیز و اقارب یعنی رشتہ داروں کا نان و نفقہ، اگر جانور پال رکھے ہیں تو جانوروں کا نان و نفقہ، اور اسی طرح سے کوئی شخص انتہائی مجبور ہو جاتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ نان و نفقہ دینا پڑتا ہے تو اس کا نان و نفقہ. تفصیلات مکمل ہو گئے بیوی کے نان و نفقے کے حوالے سے. اب گفتگو شروع ہو رہی ہے عزیز و اقارب کا نان و نفقہ. ہمارے کون کون سے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جن کا نان و نفقہ ہم پر واجب ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ کون سے رشتہ دار ہیں کہ اگر کبھی ہمیں ضرورت پڑ جائے تو ان کی ذمہ داری ہوگی کہ ہمارا نفقہ پورا کریں. یہ تفصیلات عام طور پر بہت کم بیان ہوتی ہیں. جہاں تک میری اپنی معلومات ہیں، خود توضیح المسائل میں بھی اس کی زیادہ تفصیلات نہیں ہیں. چنانچہ زیادہ تفصیل سے عام طور پر مجتہدین اپنی عربی کتاب میں وہ تفصیلات بیان کرتے ہیں جو عام کتابوں میں نہیں آتی. تو گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے کہ بیٹے پر ماں باپ کا نان و نفقہ واجب ہے. رشتہ داروں میں سب سے اہم بات یہ پیش نظر رکھیے، جب یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کون کون سے رشتہ داروں کا نفقہ ہم پر واجب ہے، یہ خالصتاً ان رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہیں خونی رشتہ دار کہا جائے گا. اس میں سسرالی رشتہ دار نہیں آئیں گے. اگرچہ سالہ سب سے بڑا رشتہ دار ہے یا بہنوئی سب سے بڑا رشتہ دار ہے، مگر اس کے باوجود اس کے نفع کا تذکرہ بالکل نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ خونی رشتہ دار نہیں کہلاتا ہے. اور خونی رشتہ دار نہیں کہلاتا، ویسے اگر رشتہ ہے بھی، رشتہ داری ہے بھی، تو اس میں کسی طرح کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے. سالے کے پاس اگر پیسے ختم ہو جائیں یا بہنوئی کے پاس پیسے ختم ہو جائیں تو ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے. آپ بہن کے پاس پیسے ختم ہو جائیں تو گفتگو آئی تھی کل کہ وہ کسی کی بیوی ہے مگر شوہر نان و نفقہ نہیں دے رہا اور بھائی دے رہا ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کے حوالے سے مختصر گفتگو آ گئی. تو بنیادی طور پر تو یہ بات پیش نظر رکھنا ہے کہ فقط خونی رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے. خونی رشتہ داروں کا نفقہ واجب ہوتا ہے. اب خونی رشتہ داروں کا دائرہ کبھی کبھار بہت وسیع ہو جاتا ہے. مثلا فرض کیجئے کہ ماموں کے بیٹے کا پوتا وہ خونی ہے کہ نہیں، ماموں کے بیٹے کا پوتا خونی رشتہ دار ہے کہ نہیں، کہاں کا رشتہ بنا ہے، کمپیوٹر بھی چکرا جائے، یہ خونی رشتہ دار بنا کہ نہیں بنا. حقیقت یہ ہے کہ جی ہاں، یہ خونی رشتہ دار ہے. ماموں کا، چچا کا، خالہ کا، پھوپھی کا بیٹا، اور بیٹے کا بیٹا، اور بیٹے کا بیٹے کا بیٹا، یہ سب خونی رشتہ دار ہیں. تو رشتہ داری تو اتنی دور تک جاتی ہے. اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور کوئی بھی اس کا دنیا میں نہ ہو سوائے ماموں کے بیٹے کے پوتے کے، تو ساری میراث اس کو مل جائے گی. یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص کروڑ پتی ہے اور کروڑوں کروڑوں کی دولت کا مالک ہے مگر خونی رشتہ دار کوئی نہیں، ہاں سالہ موجود ہے، اور ایک نہیں چار چار سالے موجود ہیں، مطلب سالوں کو تو میراث ملتی نہیں، تو ماموں کے بیٹے کے پوتے کو ساری میراث چلی جائے گی، پھر کروڑوں روپے سارا اس کو مل جائے گا. اس لیے کہ میراث خونی رشتہ داروں کو دی جاتی ہے، باقی میں اور وہ بن جاتا ہے رشتہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نان و نفقے میں بھی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ اتنے حد تک نان و نفقے کا خیال رکھنا ہے؟ یہ ہے سب سے اہم سوال کہ کہاں تک نان و نفقے کی میعاد جاتی ہے اور وہاں خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. آغاز کر رہے ہیں بیٹے سے کہ بیٹے پر واجب ہے کہ اپنے ماں باپ کا نان و نفقہ پورا کریں. اگر ماں باپ کو ضرورت ہے تو نفقہ پورا کرنا پڑے گا. پھر بس یہ گفتگو آہستہ آہستہ آ رہی ہے. جن لوگوں کا نان و نفقہ واجب تھا اس میں انہوں نے آغاز کیا تھا کہ چار گروہ ایسے ہیں کہ جن کا نفقہ واجب ہے. نمبر ایک, زوجیت کے رشتے کی وجہ سے, یعنی شوہر پر واجب ہے کہ بیوی کا نفقہ دے. وہاں فقط یک طرف ٹریفک تھا, شوہر ہی پر واجب تھا کہ بیوی کا نفقہ واجب کرے, واجب ہو. بیوی پر کبھی واجب نہیں ہوتا کہ شوہر کا نفقہ وہ ادا کرے. اگرچہ معاشرے میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ شوہر نہیں کما رہا, بیوی کما رہی ہے, اور بیوی کما کما کے بیچاری اپنے شوہر کو بھی دے رہی ہے, اس کو کھانا پینا تو دے رہی ہے, اس کو کھانا کھلا رہی ہے, گھر میں جو کھانے پینے کی چیز آ رہی ہیں وہ سب کھا پی رہا ہے, اور بڑا سب سے اچھی اور سب سے زیادہ وہی کھا رہا ہے, مگر شوہر کے سگریٹ کا خرچہ بھی یہ پورا کر رہی ہے, دوستوں میں آنے جانے کا خرچہ بھی یہ پورا کر رہی ہے. یاد رکھیے کہ شرعاً یہ قطعاً واجب نہیں ہے, بیوی پر کوئی چیز واجب نہیں ہے ان میں سے, یہاں تک کہ شوہر کو روٹی دینا بھی واجب نہیں ہے, ذمہ داری نہیں. ہاں کچھ ایسی مجبوریاں پیش آ جاتی ہیں, جیسا ہم نے کہا کہ گھرانہ ہمیشہ مل جل کے چلتا ہے, اگر مجبوریاں پیش آ جائیں, ان دونوں کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور بیوی اپنی خوشی سے کر رہی تو بہت اچھا ہے, ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد ہی سے گھرانہ زیادہ بہتر طور پر چلتا ہے, لیکن واجب نہیں. لیکن رشتہ داریوں کا جہاں تک تعلق ہے, ماں باپ, اولاد, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, دادا دادی, نانا نانی, یہ جو رشتہ داری ہیں آپس میں, ان میں یک طرفہ ٹریفک نہیں ہوتا ہے, اس میں دو طرفہ ہوتا ہے. اگر بیٹے پر ماں باپ کا نفقہ واجب ہے تو ماں باپ پر بھی بیٹے کا نفقہ واجب, دونوں طرف سے یہ چیز ہوگی. تو رشتہ داریوں میں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر ایک پر نفقہ واجب ہے تو دوسرے پر بھی ان کا نفقہ واجب ہے. البتہ کہیں کہیں پر ایسا ہے کہ فتوے کے طور پر نفقہ واجب ہے اور دوسرے جانب سے فتوا نہیں ہے, وہ احتیاط ہے یا مشہور نظریہ ہے, یہ اور کبھی ایسا کہ واجب نہیں بھی ہے, دونوں پہلو ہیں. تو یہ ایک تفصیلی بحث ہے جس میں آغاز کر رہے ہیں بیٹے کے نان و نفقے کے حوالے سے. یثبت للابوین حق الانفاق علی ابنہما, کہتے ہیں ماں باپ کے لیے نان و نفقہ ثابت ہے بیٹے پر, بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ ماں اور باپ دونوں کو نفقہ ادا کرے. البتہ یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ نہ کما سکتے ہیں, ان کے پاس نہ ہو تو ادا کرے. ایسا نہیں ہے کہ باپ کو تو پینشن مل ہی رہی ہے اور پینشن سے گزارا ہو رہا ہے, بلکہ ماں باپ دونوں کا پینشن سے گزارا ہو رہا ہے, پھر بھی ماں باپ شکایت کریں گے, دیکھیں بھائی ہم نے ان کو اتنا پڑھایا لکھایا, اتنی اعلیٰ ڈگریاں اس کو دلوائیں, باہر بھیجا, وہاں سے پلٹ کے واپس آیا, اب 2,00,000 روپے کما رہا ہے مگر 20,000 ہمیں نہیں دے رہا مہینے کے, 2,00,000 کما رہا ہے, گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں, بیوی کے لیے ہر چیز ہے, ہمیں 20,000 تک نہیں دیتا. یہ شکایت ہی بیکار ہے. ماں باپ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ ان کا حق کیا ہے. اگر ماں باپ اپنے اخراجات پورے خود کر لیتے ہیں تو اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو دینا واجب بھی نہیں, اس کو دینا لازمی نہیں ہے اس کے لیے. چنانچہ شکایت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں آپ کا حق بنتا ہو, اگر حق ہی نہیں بنتا ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں, کوئی قباحت نہیں. لہذا اگر وہ 2,00,000 روپے بھی کما رہا ہے مگر ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے تو ایسی صورت میں نفقہ واجب نہیں ہوگا, دینا ضروری نہیں ہوگا. البتہ یہ ہے کہ اس کا ثواب بہت ہے, اگر عام لوگوں کو دیا جائے اس کے مقابلے میں ماں باپ کو دیا جائے تو 70,000 گنا زیادہ ثواب ہے, بعض روایتوں میں اس طرح سے بھی آیا ہے. تو ماں باپ کو دینے کا اجر بہت زیادہ ہے, مگر یہ اجر بیٹے کے لیے, لہذا بیٹا اپنی طرف سے اجر حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے. ماں باپ کو حق نہیں کوئی شکایت کرے کہ ہمیں نہیں دیتے ہیں, اس لیے کہ ماں باپ کے پاس تو موجود ہے. کما یثبت للولد ذکرن او ذکرن کانا او انثی حق الانفاق علی ابیہ, جس طرح سے کہ اولاد کے لیے ماں باپ نہیں, ابھی تو باپ کی بات ہو رہی ہے, باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نفقہ پورا کرے, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, دونوں صورتوں میں نفقہ دینا ہے باپ کو. جیسے دیکھیے ابھی کیا بات آئی, بیٹے پر واجب ہے کہ ماں اور باپ دونوں کا نفقہ پورا کرے, بیٹی کا تذکرہ نہیں ہے ابھی، بیٹے پر واجب ہے کہ ماں اور باپ کا نفقہ پورا کرے، الٹا. پھر یہ کہا گیا کہ باپ پر واجب ہے کہ وہ بیٹے اور بیٹی دونوں کا نفقہ دے. تو اب کیا ہوا، پہلی صورت میں بیٹی کا تذکرہ نہیں آیا کہ وہ ماں اور باپ دونوں کو دے، دوسری صورت میں ماں کا تذکرہ نہیں آیا کہ وہ بیٹے اور بیٹی دونوں کو دے، فقط باپ کا تذکرہ آیا کہ باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کا نفقہ دے. ایک بات اور، یہاں ایسی بھی کوئی قید نہیں لگائی مرجع نے کہ جب بچے نابالغ ہوں تب باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کا نفقہ دے. اگر نابالغ ہیں تو واجب ہے، یہ سب کی سمجھ میں آ رہا کہ باپ پر بیٹے اور بیٹی دونوں کا نفقہ واجب ہوگا، اپنی پوری اولاد کا نفقہ واجب ہوگا. لیکن اگر بچے بالغ ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے کہ بالکل کڑیا جوان بن گئے، 30-30 سال ان کی عمریں ہو گئی، مگر کسی وجہ سے بیٹے اور بیٹی کا نفقہ نہیں مل رہا ان کو، اخراجات یہ اپنے پورے نہیں چلا سکتے، اس صورت میں بھی کہ جب باپ کی عمر 60 برس کی ہے اور بیٹے کی عمر 35 برس کی ہے، بیٹی کی عمر 30 برس کی ہے، اس وقت بھی باپ پر واجب ہوگا کہ بیٹے اور بیٹی کا نفقہ پورا کرے، یہ ہمیشہ رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ باپ جب جوان ہے کمانے کے قابل ہے تو اپنے نابالغ بچوں کا نفقہ پورا کرے، یہ تو کرتا ہی ہے، کرنا بھی ہے. لیکن اگر باپ بوڑھا بھی ہو گیا ہے اور باپ کے پاس پیسہ ہے، اولاد کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے، نہیں اپنے اخراجات نہیں چلا سکے، تب بھی بوڑھے باپ پر بھی واجب ہوگا کہ اپنے جوان اولاد کا نفقہ پورا کریں، یہ باپ کی ذمہ داری ہوگی. جی بیٹے یا بیٹی کی،
بیٹی اگر شادی ہو گئی ہے
جی، شاید آپ کا مسئلہ آگے آ جاتا، لیکن آپ نے سوال پوچھا ہے تو بتا دیتے ہیں کہ فرض کیجیے کہ بیٹے کی شادی ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس کو ضرورت پڑ گئی، تو کیا پھر بھی باپ پر واجب رہے گا؟ جی ہاں، پھر بھی باپ پر واجب رہے گا، نفقہ ثابت نہیں ہوتا، باپ پر واجب رہے گا، فقط بیٹے کا نفقہ، بیٹے کی بیوی کا نفقہ واجب نہیں ہے، بیٹے کی ساس کا نفقہ واجب نہیں ہے، فقط بیٹے کا نفقہ واجب ہے. بیٹے کے بیٹوں کا نفقہ واجب ہوگا کہ نہیں، وہ تفصیل بعد میں آ رہی ہے، ابھی ہم سارے عنوانات کھول نہیں دیتے ہیں، چھیڑتے نہیں ہیں، تو ابھی بیٹے کی بات ہو رہی ہے. تو بیٹے پر، بیٹے کے لیے ذمہ داری ہوگی باپ کی کہ وہ چاہے شادی شدہ بھی ہو گیا ہو تب بھی نفقہ دینا ہے. اور وہی بات آ جائے گی بیٹی کے حوالے سے بھی کہ بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، جو کل گفتگو ہو رہی تھی، جو کسی کی بیوی ہے، ذمہ داری تو یہ تھی کہ شوہر نفقہ دے، مگر شوہر نفقہ نہیں دے رہا، یا تو ہے ہی نہیں اس لیے نہیں دے رہا ہے، یا دینا ہی نہیں چاہتا ہے، بغاوت کر کے نہیں دے رہا ہے وہ. تو اب بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بہن کا نفقہ پورا کرے، جو کل مثال بھائی کی بار بار آ رہی تھی کہ بھائی کہہ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، چلاؤ کوئی حرج نہیں، اپنا گھر چلاؤ. بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بہن کا نفقہ پورا کرے، ہاں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نفقہ پورا کرے. تو چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، باپ کی تو بہرحال ہر صورت میں ذمہ داری رہے گی کہ بیٹے کا بھی نفقہ پورا کرے اور بیٹی کا بھی نفقہ. جی جی جی، وہ ابھی گفتگو آہستہ آہستہ آگے آ رہی ہے ساری تفصیلات. تو یہ ذہن نشین رکھیے کہ جو معاشرے کا طریقہ کار ہے وہ عام طور پر یہ ہے کہ بھائی اپنی بہنوں کی مدد کرتے ہیں، اور عام طور پر ماں باپ یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے، اب تم جانو تمہارا کام جانے. اچھا حقیقتاً اگر ایسا ہے کہ نہیں ہے، حقیقتاً بوڑھے ہیں اور پیسہ بھی نہیں ہے، اخراجات نہیں چلا سکتے، جھنجھٹ میں نہیں پڑ سکتے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا بھی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، خود ہی اپنے پاس نہیں ہے تو دوسروں کو کہاں سے دیں گے، خود اپنا نفقہ کوئی اور چلا رہا ہے، مثلا کوئی اور بیٹا دے رہا ہے اور اسے نفقہ چل رہا ہے، تو بیٹی کے کیسے چلائیں گے؟ تو ٹھیک ہے. لیکن نہیں، کچھ مقامات ہیں جہاں باپ بہت پیسے والا ہے، باپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، بہت پیسہ ہے، مگر ذمہ داری اس نے بیٹوں پر ڈال دی اپنے، کہ بھائی تم اپنی بہن کا کرو. عام طور پر معاشرے میں بھائی بہنوں کا کرتے ہیں زیادہ، تم کرو، تو ایسا نہیں ہے. شرعی معاملہ بالکل الٹا ہے، یہ بھائی کی ذمہ داری نہیں کہ بہن کا خرچہ پورا کرے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کا خرچہ پورا کرے. یہ اس طرح کے عنوانات ہیں کہ جس کا معاشرے میں بڑا زیادہ چرچا ہونا چاہیے اور بتایا جانا چاہیے کہ حقیقت یہ ہے, یہ ہے اسلامی دستور, اس کے مطابق چلنا ضروری ہوتا ہے. یہ ایک بات مکمل ہوگی. یہاں تک تو آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ تھا کہ باپ پر واجب ہے اپنی اولاد کا نفقہ اور بیٹے پر واجب ہے اپنے ماں باپ کا نفقہ. یہاں تک تو یہ فتویٰ آیت سیستانی. اب اس کے بعد آ جائیے, اگر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کا نفقہ پورا کرے تو کیا ماں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کا نفقہ پورا کرے تو کیا بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں اگر سیستانی نے فتویٰ تو نہیں دیا, مشہور نظریہ پیش کیا ہے کہ اکثر علماء اس نظریے کے قائل ہیں کہ جی ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ماں نہ دے سکتی ہو, نہیں سوری, باپ نہ دے سکتا ہو وہاں ماں پر واجب ہو جاتا ہے کہ پھر ماں نفقہ دے. اسی طرح سے جہاں بیٹا نہ دے سکتا ہو پھر بیٹی پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا نفقہ دے. یہ مشہور نظریہ ہے. آئیے اب اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. والمشہور ثبوت حق الانفاق للابوین علی بنتہما. مشہور نظریہ یہ ہے کہ ماں باپ کا نفقہ بیٹی پر بھی واجب ہوتا ہے, کما یثبت علی ابنہما, جس طرح سے بیٹے پر واجب ہے ماں باپ کا نفقہ اسی طرح سے بیٹی پر بھی واجب ہے ماں باپ کا نفقہ, مگر مشہور نظریے کے تحت. اور جب بھی یہ لفظ استعمال ہو تو مشہور نظریہ یہ ہے, اور بعد میں مجتہد کا کہیں فتویٰ آگے نہ آئے اور مجتہد کا کوئی سٹیٹمنٹ آگے کچھ نہ آئے تو مشہور نظریے کا مطلب یہ ہوتا ہے. جی سید حسن صاحب آسن, تم ایک مرتبہ بابا سے بلند سلوات پڑھیں. ان کے عام طور پر 90-95% جوابات صحیح ہوتے ہیں. مشہور نظریے کا مطلب یہ ہوا کہ پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ بیٹی پر بھی اپنے ماں باپ کا نفقہ ایسے ہی واجب ہے جیسے بیٹے پر واجب ہوتا ہے, مگر احتیاط واجب کے طور پر. وَأَنَّهُ مَعَ فَقْدِ الْوَلَدِ أَوْ إِعْسَارِهِ يَثْبُتُ حَقُّ الْإِنْفَاقِ لَهُمَا عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهَا. ابھی ماں کی بات نہیں ہے, ابھی اولاد ہی کی تذکرہ چل رہا ہے. فرض کیجئے کہ بیٹا ہے, ماں باپ غریب ہیں لہذا بیٹا دینا بھی چاہتا ہے, ماں باپ کو نفقہ دینا چاہتا ہے, مگر بیٹا خود بھی غریب ہے وہ نہیں دے سکتا, وہ اپنا نفقہ پورا نہیں کر سکتا تو ماں باپ کا نفقہ کیسے پورا کرے؟ یا چلیں زیادہ سے زیادہ یہ کہ اپنا نفقہ پورا کر سکتا ہے. وہ ترتیب پیش نظر رکھیے کہ نفقے میں سب سے پہلے خود آتا ہے انسان, اس کے بعد اگر اس کی بیوی ہے تو اس کی بیوی آئے گی تو بیوی کو نفقہ دینا ہوگا. اچھا بیوی کے بعد ترتیب میں کون آئے گا؟ وہ ترتیب آگے آئے گی لہذا ابھی اس کو تو نہیں چھیڑ ہے, لیکن بیوی اگر موجود ہے تو بیوی کو نفقہ پہلے دینا ہے. تو اپنا نفقہ اس نے نکالا, بیوی کا نفقہ نکالا, بچا ہی کچھ نہیں, ختم ہو گیا سارا, تو ماں باپ کو نہیں دے سکتا. یہ تو اتنا نفقہ ہے کہ خود اپنا گزارا کر رہا ہے, کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی, مگر اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا. یہ اور یہ جینون مثال میں بتا رہا ہوں میں, کوئی معاشرے والی مثال نہیں. معاشرے میں تو بہت سارے لڑکے ایسے ہی ہیں کہ جن کے پاس یہ بہانہ کہیں نہ کہیں سے موجود ہے کہ ہمارا اپنا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا, ہم ماں باپ کا خرچہ کہاں سے پورا کریں گے, لہٰذا ان کے پاس 10 بہانے موجود ہیں. یہ بہانے والوں کی بات نہیں کر رہا, جینون آدمی ہے جو حقیقتاً ماں باپ کو دینا چاہتا ہے مگر نہیں دے پا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, نمبر ایک تو آ گیا کہ بیٹی کو دینا ہے, ٹھیک ہے, بیٹی بھی مثلا نہیں دے سکتی ہے, اس کے پاس نہیں ہے اپنے ماں باپ کو, تو کیا اب پوتے پوتیوں کی باری آئے گی کہ پوتے پر اپنے دادا کا نفقہ واجب ہو؟ دیکھیے یہ شخص ہے تو شادی شدہ, اسی لیے بیوی کا نفقہ پہلے دینا پڑ گیا اس کو. کیا پوتے پر واجب ہے کہ اپنے دادا کو نفقہ دے, اپنی دادی کو نفقہ دے؟ اور اسی طرح سے کیا نواسے اور نواسیوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے نانا اور نانی کو نفقہ دے؟ یہ واجب ہے کہ واجب نہیں؟ مشہور نظریہ یہی ہے کہ جی ہاں اگر بیٹا اور بیٹی نہیں دے سکتے تو بیٹا اور بیٹی دونوں کی اولاد, یعنی ایک کی اولاد پوتے اور پوتیاں بنیں گے اور دوسرے کے اولاد نواسے اور نواسیاں بنیں گے, ان پر واجب ہوگا کہ اپنے بزرگ کا نفقہ پورا کریں. دادا دادی ایک کے بنیں گے, نانا نانی دوسرے کے بنیں گے, ان کا نفقہ پورا کرے، یہ مشہور نظریہ ہے. وَأَنَّهُ مَعَا فَقْدِ الْوَلَدِ اَوْ اِعْسَارِهِ، کہتے ہیں کہ اگر بیٹا موجود تو ہے مگر وہ غریب ہے، یا بیٹا ہے ہی نہیں. کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ان کے پوتے پوتیاں زندہ ہیں، تو يَثْبُتُ حَقُّ الْإِنْفَاقِ لَهُمَا عَلَىٰ أَوْلَادِ أَوْلَادِهَا أَبْنَاءِ الْأَبْنَاءِ وَالْبَنَاتِ وَبَنَاتِهِمْ. تو پھر ایسی صورت میں ان دونوں کا نفقہ واجب ہو جائے گا، بیٹے کی اولاد پر اور بیٹی کی اولاد پر. بیٹے کی اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یعنی پوتا اور پوتی، ان پر اپنے دادا اور دادی کا نفقہ واجب ہو جائے گا. اس میں سے بیٹی کی اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، ان پر اپنے یعنی نواسے اور نواسیوں پر اپنے نانا اور نانی کا نفقہ واجب ہو جائے گا. اور یہی سلسلہ اور نیچے تک چلتا چلا جائے گا، یہی سلسلہ اور نیچے تک. یعنی کہ نانا اور نانی نہیں ہیں یا ہیں مگر غریب ہیں، پر نانا موجود ہیں، پر نانا موجود ہیں، تو اب یہ پر پوتے پر واجب ہو جائے گا اپنے پر دادا کا نفقہ. یہ سلسلہ جس طرح سے جس طرح سے، البتہ قریب والوں کی ذمہ داری پہلے، دادا کی ذمہ داری نہیں، پوتے کی ذمہ داری پہلے ہے کہ اپنے دادا کا نفقہ پورا کرے، پر پوتے کی ذمہ داری بعد میں، اس کے بعد جو بچہ ہے اس کی ذمہ داری اس کے بعد ہے. چنانچہ ترتیب ہے، جو جتنا جس سے قریب ہے اس کی ذمہ داری پہلے ہوگی. جی جناب، جی مشہور نظریہ تو یہ ہے کہ بیٹا دے سکتا ہو کہ نہ دے سکتا ہو، دونوں صورتوں میں بیٹی پر واجب ہے. ہر صورت میں بیٹی پر اپنے ماں باپ کا نفقہ واجب ہے. نہیں، اگر کسی کے تین چار بیٹے ہیں تو سارے بیٹوں پر نفقہ واجب ہے. ذرا سا انتظار کیجئے، وہ ساری بات آ رہی ہے کہ پھر وہ کیسے دیں گے، کیا کریں گے. جی، وہ تفصیلات آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، اگر چاہ آپ لوگوں کے سوال ذرا تیزی سے آنے لگے، ذرا سا انتظار کر لیجیے، انشاءاللہ یہ کافی تفصیلی سبجیکٹ ہے، ایک ایک کر کے ساری باتیں انشاءاللہ آ جائیں گی. اچھا دیکھیے، کل میں نے ایک گزارش کی تھی، کل یا ایک دو دن پہلے کی بات ہے، میں نے کہا تھا کہ یورپ میں باقاعدہ ایک پورا سوشل سیکیورٹی کا نظام چلتا ہے. شاید کل کی بات ہے، کل کہی تھی میں، پرسوں گئی تھی وہ، پرسوں گئی تھی صحیح. یورپ میں پورا سوشل سیکیورٹی کا نظام چلتا ہے، مگر وہ سوشل سیکیورٹی کا نظام آپ کے پیسوں سے چلتا ہے. آپ کے پیسوں کا مطلب جو وہاں کام کرنے والے لوگ ہیں، ٹیکس اتنا دینا پڑتا ہے کہ اس ٹیکس کی وجہ سے قریب قریب 40% ٹیکس میں چلا جاتا ہے، فقط 60% تنخواہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. اچھا 40% جو چلا جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی طبی سہولتوں کا خیال رکھیں گے، میڈیکل جتنی ضروریات ہے اس کا خیال رکھیں گے، بچوں کے اسکول کے انتظامات کا خیال رکھیں گے، اگر آپ بے روزگار ہو گئے ہیں تو روزگار کے حوالے سے آپ کا خیال رکھیں گے، مگر ہر چیز کی لمیٹیشن ہے وہاں پر. ہر چیز کی لمیٹیشن کا مطلب ہے کہ اگر آپ ساری زندگی بے روزگار رہیں گے تو آپ کو پیسہ نہیں ملے گا. کب تک بے روزگار رہیں تو پیسہ ملتا، زیادہ سے زیادہ 1 سال ہے، یعنی کچھ ممالک میں 6 مہینے، کچھ میں 8 مہینے، کچھ میں 5 مہینے، زیادہ سے زیادہ اگر آپ بے روزگار رہے تو 1 سال، 1 سال کے بعد وہ بھی بند کر دیں گے. اگر آپ نے 30 سال کام کیا اور 30 سال کے بعد اگر آپ 1 سال بے روزگار رہے تو 1 سال تک آپ کو ملے گا. وہ 1 سال سے زیادہ بے روزگار رہے تو کہیں گے اب ہم آپ کو نہیں دے سکتے. ارے بھائی، ہم نے آپ کو 30 سال دیا، آپ خالی 1 ہی سال ہمیں دے رہے ہیں، واپس لوٹا دیں خالی 1 سال، جبکہ ہم نے دیا تھا آپ کو 30 سال. نہیں بھائی، ہمارا قانون یہی ہے، آپ خود سوچیں، یہ انصاف ہے، اس کو انصاف کہیں گے کہ 30 سال تک آپ لیتے رہے ہم سے جب دینے کی باری آئے تو خالی ایک سال گزر کرنے کا بس، اس سے زیادہ نہیں دیں گے آپ. یہی مسئلہ میڈیکل کا ہے، یہی مسئلہ بچوں کی فیس کا ہے، یا پوری تفصیلات ہیں. ایک بات میڈیکل کے حوالے سے بھی وہ سہولت دیتے ہیں، اگر آپ بیمار پڑ گئے تو کسی ملک میں یہ کہ 20% اخراجات آپ کریں گے، 80% حکومت کرے گی، کسی میں کہ 40% آپ کریں گے، 60% حکومت کرے گی، اپنے اپنے اعتبار سے یہ اخراجات ہیں. پھر بھی یعنی 20% یا 40% آپ کو دینا ہے، باقی حکومت دے گی. مگر اگر وہاں کوئی شخص اسپتال میں چلا جاتا ہے، اور اسپتال میں زیادہ تر کون ہوتے ہیں؟ بزرگ ہوتے ہیں، یا جن کا کوئی حادثہ پیش آیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ چلا جاتا ہے، ورنہ عام طور پر بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا بڑی عمر کے لوگ زیادہ بیمار ہوتے رہتے ہیں، ساری دنیا کا یہ دستور ہی ہے کہ 60 سال کے بعد انسان زیادہ بیمار رہنے لگتا ہے. تو بڑی عمر کے لوگ زیادہ اسپتال میں جاتے ہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے 60 سال تک تمہیں دیا. اسپتال والوں کو کہتے بھی ہیں کہ بھائی 60 سال تک تمہیں دیا ہے، آپ تم ہمیں ہمارا خیال رکھو. اچھا بڑی عمر کا آدمی کتنا جیے گا؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، چلے ہم کہتے ہیں 30 سال جیے، 90 سال کی اس کی عمر ہو گئی، تو ٹھیک ہے 30 سال تک کے وہ میڈیکل کے اخراجات برداشت کرتے ہیں. 40% پھر بھی آپ کو کرنا ہے، 60% وہ برداشت کریں گے. مگر آپ کو معلوم ہے کہ جہاں اسپتال میں وہ جاتے ہیں اور جہاں ان کا علاج ہوتا ہے، وہ علاج کرنے والے سارے کے سارے غیر ہوتے ہیں، جبکہ ضرورت ہوتی ہے جب انسان شدید بیمار ہوتا ہے اپنے لوگوں کی. اپنا قریبی آدمی ہوتا ہے، اس کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے، یہ علاج کرنے والے غیر ہوتے ہیں. تو غیر جس طرح سے ایک مریض کا خیال رکھیں گے اور اپنے جس طرح سے اپنے مریض کا خیال رکھیں گے، بہت بڑا فرق ہوتا ہے اس میں، بہت بڑا فرق ہوتا ہے اس میں، معمولی فرق نہیں ہوتا. اس وقت ہمیں یاد نہیں رہا کہ کس جگہ کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا، یہ کینیڈا کا یا امریکہ کا، کہ ایک خاتون تھیں جن کی عمر 70 برس کے قریب تھی، ان کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا، بیماری نہیں تھی، کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا، ہاسپٹل میں داخل کروایا، کوئی ان کا قریبی رشتے دار نہیں آتا تھا، فقط ان کی ایک بھانجی تھی یا بھتیجی تھی جو اسپتال میں چکر لگاتی تھی، اور اسی بھانجی اور بھتیجی کے ساتھ یہ رہتی تھی، 70 سال کی خاتون. ہاسپٹل میں داخل کروایا، یہ ہر روزانہ چکر لگانے تیمارداری کرنے آتی تھی، بڑی تیزی سے زخم اس کا ٹھیک ہو رہا تھا، فرسٹ کلاس. اور ایک دن ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا کہ اب آپ تقریباً بالکل ٹھیک ہیں، گھر جا کے باقی علاج آپ کا ہو سکتا ہے، آپ کی چھٹی ہو رہی ہے. جب شام کو ان کی بھانجی آئی تو خاتون نے بتایا کہ ڈاکٹر نے مجھے چھٹی دے دی، میں ٹھیک ہو گئی ہوں. تو بھانجی نے اپنی دادی یا نانی جو بھی کہیں رشتے میں، ان سے یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، مگر اب میں نے اور میرے شوہر نے یہ طے کیا ہے کہ ہم آپ کو ایک الگ مکان لے کے دیں گے، آپ وہاں پر رہیے گا. اب تک یہ ساتھ رہے تھے، الگ مکان لے کے، یہ کہہ کے وہ چلے گئے. دوسرے دن ڈاکٹر آیا تو حیران رہ گیا کہ ارے بھائی، آپ کا زخم اتنی تیزی سے صحیح ہو رہا تھا، اتنی تیزی سے صحت یاب ہو گئی تھی، اچانک کیا ہو گیا؟ پتا چلا بڑی تیزی سے اس کا زخم بگڑنے لگ گیا. اندازہ آیا آپ کو اس ایک جملے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ جب ڈاکٹر خود حیران ہو گئے کہ یہ کہیں نہیں گئی، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کھایا، جو اسپتال والے دوا دے رہے ہیں وہ دوائیاں اس نے استعمال کی ہیں، جو اسپتال والے کھانا دے رہے ہیں وہ کھانا اس نے استعمال کیا، اچانک ہوا کیا؟ یہ راتوں رات ایک دم اس کی طبیعت کیوں خراب ہونے لگی، اتنا زخم کیوں خراب ہونے لگا؟ تو وہاں تو خیر ہر چیز کی تحقیق ہوتی ہے. 4-6 دن گزرنے کے بعد ان کو یہ پتا چلا کہ جو آئی تھی ان کی بھانجی، انہوں نے جو کہا تھا کہ میں تم کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گی، الگ گھر رہ کے، تو ان کے دماغ پر اس کا یہ اثر ہوا کہ جس کی وجہ سے اب یہ زخم بڑی تیزی سے بگڑنے لگا، خراب ہونے لگا. اپنے فقط آ کر تھوڑی سی تیمارداری کرتے ہیں تو مریض پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اور اگر اپنے سارا دن تیمارداری کریں تو مریض پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور غیر اگر تیمارداری کریں، علاج کریں، تو اس کا کیا اثر؟ یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. وہاں پورا شوشل سیکورٹی کا نظام ہے، وہ بھی آپ ہی کے پیسوں پر، جو اسپتال میں کام کرنے والے افراد ہیں وہ سارے آپ ہی کی تنخواہ پہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ کی تنخواہ سے سارا پیسہ کٹ رہا ہوتا ہے، تنخواہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے گھرانے آپ کی تنخواہوں سے آباد ہو رہے ہوتے ہیں. اسلام کا بھی ایک سوشل سیکورٹی کا پورا نظام ہے، اور اس سوشل سیکورٹی کے نظام میں کیا ہے، یہ نان و نفقہ، یہ اتنے سارے بالکل قریبی رشتے داروں پر واجب کیا گیا ہے، ماں باپ پر، اولاد پر، دادا دادی پر، پوتا پوتیوں پر، نواسے نواسیوں پر، یہ بالکل جو قریبی رشتے دار ہے. اب اگر فرض کیجیے نان و نفقے میں کوئی بیمار پڑتا ہے تو دوا کا بھی انتظام کرنا ہے. ایک نواسا اپنے نانے کی دوا کا انتظام کرے گا اور ایک غیر اپنے نانا کی، اس کے نانا کی دوا کا انتظام کرے گا. یہ بہت بڑا فرق ہے. ایک نواسا اپنے نانے کی خدمت کرے گا، ایک غیر بزرگ کی خدمت کرے گا. بہت بڑا فرق. چنانچہ اسلام نے یہ ذمہ داری بھی عائد کی ہے کہ تمہیں پیسہ لگانا ہے، اور جس کو پیسہ لگانا ہے اس سے اتنی قریبی قرابت داری ہے کہ انسان خود بخود دل سے پہ کام کرتا ہے، شوق سے کام کرتا ہے، بے توجہ سے کام نہیں کرتا. جیسے آیا ایسے انجیکشن لگا دیا، وہ انجیکشن پر انجیکشن مارے جا رہے ہیں. تو ابھی دیکھو تو صحیح 80 برس کی عمر ہے، یہ انجیکشن ویسے ہی برداشت نہیں کر سکتے، مگر وہ بے سر دڑادڑ انجیکشن مارے جا رہے ہیں، دڑادڑ وہ کڑوی دوائیوں پر دوائیاں دی جا رہی ہیں، نہیں کھا سکتے ہیں، نہیں. دوسرے یہ نہیں سوچیں گے، غیر کبھی یہ ساری چیزیں نہیں سوچیں گے. اپنے اگر ہوں گے تو اگر کھلانا مجبوری بھی ہو تو بہت پیار سے، ارے کھائیں، یہ بہت پیار الفت محبت سے ساری چیزیں کریں. تو ایک نظام پورا اسلام کا بنایا ہوا ہے. افسوس فقط اتنا ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے. عمل کرنا بہت دور کی بات، جانتے بھی نہیں، معلوم بھی نہیں ہمیں کہ یہ نظام کیسا بنا ہوا. یہ پورا نظام اسلام کا سوشل سیکورٹی کا بنا ہے کہ جس میں ہر شخص کے حقوق کا خیال رکھا گیا اور ہر شخص کے اسی طرح سے ذمہ داریاں بھی مقرر کی گئیں. یہ جو حقوق و فرائض کا نظام ہے، اسلامی نظام حقوق و فرائض کا نظام، اس کو انسان سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے، کسی اسلامی گھرانے والے کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، نہ کھانے پینے کا مسئلہ پیدا ہوگا، نہ دواؤں کا مسئلہ پیدا ہوگا، نہ دوسری چیزوں کا مسئلہ پیدا ہوگا. اتنے اطمینان کے ساتھ، محبت و الفت کے ساتھ یہ نگرانی کرنے والے ہوں گے کہ جس میں اگر بڑھاپے میں خدمت بھی کرنا پڑ رہی ہے تو بڑے آسانی سے خدمت کر کے اگر دنیا سے جانا ہے تو وہ رخصت ہو جائے. بھائی دوسروں کا نظام، بی بی سی نے باقاعدہ ایک اشتہار چل رہا تھا تھوڑے عرصے پہلے تک، ایک مہینے پہلے تک ہم نے ایک اشتہار دیکھا تھا وہاں. وہاں پر جو افراد انتہائی بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو یہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اگر بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پوتے پوتی نواسے نواسیاں یہ کہاں سے رہیں گے؟ اب اگر فرض کی عمر 80 برس ہے، 90 برس ہے، تو باقاعدہ ان لوگوں کے لیے اولڈ ایج ہاؤسز رکھے جاتے ہیں جس میں سارے بوڑھوں کو جمع کر دیا جاتا ہے، سارے بوڑھوں کو وہاں جمع کر. وہ عام طور پر شہر سے باہر ہی ہوتے ہیں، شہر کے اندر بھی نہیں ہوتے ہیں کہ آدمی گھومے پھرے ذرا ادھر ادھر آئے جائے، وہ شہر سے باہر ہوتا ہے. آپ نے اس طرح کے واقعات تو سنے ہی ہوں گے. جرمنی میں خود پاکستانیوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک ایسے ہی اولڈ ہاؤس میں رہنے والا ایک بوڑھا وہ رہتا تھا، اور پاکستانی بھی چونکہ سستا علاقہ ہوتا ہے بہت، وہ بھی وہیں قریب رہتے تھے. تو بوڑھے جب باہر نکلتے تھے، یہ لوگ باہر نکلتے تھے، آپس میں میل ملاپ ہو جاتے تھے، گارڈن میں بیٹھ جاتے تھے تھوڑی دیر، تو وہ ذرا سی بات چیت شروع ہو گئی تھی، دوستی شروع ہو گئی تھی ان لوگوں کی. وہ بوڑھا ان لوگوں سے کہتا تھا کہ سال میں، میری ایک بیٹی ہے، فقط ایک بیٹی، وہ سال میں ایک دفعہ مجھے فون کرتی ہے. وہ کرسچن، کرسمس کا دن آ جاتا ہے جب ان کی عید کا دن ہوتا ہے، سال میں ایک دفعہ مجھے فون کر کے میری خیریت معلوم کرتی ہے، بس اللہ اللہ خیر کرنا. اور وہ سمجھتی ہے کہ میں نے کیا کہتے ہیں جو، ہاں یہ ہمارے یہاں جو لفظ ہے حقوق کے قطع رحمی اور سلے رحمی، وہ یہ سمجھتی کہ میں نے سلے رحمی انجام دی، سال میں ایک مرتبہ فون کیا، سلے رحمی میں نے پوری کر دی. یہ صورت حال ہوتی وہاں. اچھا ہوا یہ کہ وہ جو عام طور پر ملاقات ہوتی رہتی بوڑھے سے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن، دو دن، چار دن، چھ دن وہ بوڑھے سے ملاقات ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا، کیا ہوا. تو یہ لوگ خود ملاقات، جو ہم لوگوں کا طور طریقہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں مہمان نوازی کا اور ایک دوسرے سے تعلقات کا بہت اچھا نظام ہے. یہ خود گئے نزدیکی تھا، وہ گئے معلوم کرنے کے لیے، بھائی کیا ہوا، کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیا ہوا. ارے تم کو نہیں پتا، وہ اولڈ ہاؤس والوں نے کہا، تمہیں نہیں پتا کہ اس بوڑھے کا تو انتقال ہو گیا، تو مر گیا ہے. اور ہم نے اس کی بیٹی کو فون کیا تو تین دن گزر گئے ہیں وہ اپنے باپ کی لاش لینے کے لیے نہیں آئی, تو تین دن سے لاش ایسی پڑی گی. اور پاکستانیوں نے کہا رہے بھائی ایسا کبھی غضب ہوتا ہے, جب مرنے والا مرتا ہے فوراً اس کو دفن کرنا چاہیے. انہوں نے اپنے اعتبار سے جو ان کو بیچاروں کو پتا تھا, جو معلومات تھی, اپنے اعتبار سے غسل کفن دفن دے کے ان کو دفن کر دیا, ایک جگہ لے جا کے دفن کر دیا. ایک ہفتے دس دن کے بعد وہ اس کی بیٹی آئی, باپ کے مرنے کے دس دن کے بعد بیٹی آئی, پوچھا کتنے ہے میرا باپ, وہ تو کچھ پاکستانی لڑکوں سے دوستی تھی, تم نہیں آئے تو انہوں نے دفن کر دیا ایک جگہ. کون ہے وہ, کیا ہے نمبر, ان کا ایڈریس کیا ہے, وہ نمبر عمر فون عمر ایڈریس دیا, اس ان کے پاس آئی یہ لڑکی پاس کہ تم نے میرے باپ کو دفن کیسے کر دیا میری اجازت پر. میں نے تو اپنے باپ کا لاشا فلاں اسپتال والے کو 20 مارچ میں بیچ دیا تھا, تم نے میرا نقصان کر دیا. یہ ہے وہاں کا معاشرتی نظام, اپنے باپ کے لاشے کو بھی وہ بیچ دیتے ہیں, اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے. پھر باپ کے لاشے کی وہ چاہے کتنی ہی چیر پھاڑ کریں, کبھی کلیجہ نکال لیں تو کبھی دل نکال لیں, باپ کوئی فرق نہیں کرتا. جس کو کہتے ہیں کہ حقوق انسانیت کے علمبردار چیمپئن, وہاں کا یہ نظام وہاں اس انداز سے ان کی زندگی بسر ہو رہی ہوتی. سوشل سیکیورٹی کا نظام ہے صرف اور صرف پیسے پر مبنی, مال پر مبنی ان کا سوشل سیکیورٹی کا نظام ہے. قلبی لگاؤ, محبت, الفت, ہمدردی, اس جیسی کوئی چیز وہاں پائی نہیں جاتی, ہے ہی نہیں. محبت ایک نظام ان کا بنایا ہوا ہے جو مالی اشیاء پر مبنی نظام ہے, ایک نظام اسلام کا بنایا ہوا ہے. اسلام نے ذمہ دار کس کو بنایا, باپ کے لیے بیٹے کو ذمہ دار بنایا, اور بیٹے کے لیے باپ کو ذمہ دار بنایا, دادا کے لیے پوتے کو ذمہ دار بنایا, اور پوتے کے لیے دادا ذمہ دار. یہ آپس میں ویسے ہی الفت رکھنے والے, ویسے ہی محبت رکھنے والے. اب اگر یہ کچھ کریں گے تو دل سے کریں گے. اتنا شاندار قسم کا نظام ہمیں دیا تھا اسلام نے, اتنا زبردست قسم کا بہترین نظام اسلام نے ہمیں دیا تھا, ہم نے عمل ہی نہیں کیا, کوئی توجہ ہی نہیں دی. سب نتیجہ نکلا کہ آہستہ 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 دوریاں بڑھتی چلی گئیں, خاندان ٹوٹتے چلے گئے, اختلافات بڑھتے چلے گئے, گڑبڑ پیدا ہوتی.
ہمارے ملک کے اکثر جو یعنی اکثر طبقہ ہے وہ بھی وہاں سے زیادہ متاثر ہے, اور اکثر طور پر وہ تو کہتے ہیں کہ وہاں کا نظام بہتر ہے.
جی جی صحیح ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی افسران ہیں, گزرا ہیں, بالائی طبقہ ہے, سب وہیں کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. مگر آپ دیکھیں یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چشمدید باتیں ہیں, خود اپنی نگاہوں سے دیکھی ہوئی باتیں. یہ ہے ان کا نظام. اس نظام میں 500 خرابیوں کے باوجود اگر کوئی تعریف کرنا چاہتا ہے تو کیسے تعریف کر دیتا ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ اس نظام میں اتنی زبردست قسم کی خوبیاں ہیں تو کیا خوبیوں کو بھی آپ بیان نہیں کر سکتے, خوبیوں بھی آپ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے. یہ اتنی ساری خوبیاں اسلامی نظام میں موجود ہیں, جو ہیں فقط وہ بیان کر دیجیے. ماشاء خود تو خود بہت چنانچہ جو سسٹم اور نظام بنایا گیا ہے اس کو ذرا پہلے اچھی طرح سے سمجھیں, جہاں جہاں تک پیغام جا سکتا ہے وہاں تک پیغام پہنچانے کی بھی کوشش کریں. واحدن المشہور ثبوت حق الانفاق للولد مع فقد العبد مع فقد الاب اور اثاره على جده لابیه وان علی الاقرب فالاقرب. مشہور نظریہ یہ بھی ہے, اب تک بات آئی تھی کہ پوتا باپ دادا کو دے گا, اب الٹی بات. مشہور نظریہ یہ ہے کہ اگر پوتا غریب ہے, پہلی ذمہ داری تو یہ تھی کہ اس بچے کے باپ کو نفقہ پورا کرنا تھا, لیکن بچے کا باپ نہیں ہے یا ہے مگر بہت غریب ہے, تو اگر باپ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا نفقے کی, اب ذمہ داری آ جائے گی دادا پر. پوتا بہت غریب ہے, اس کو نان و نفقے کی ضرورت ہے, دادا کے پاس پیسہ ہے, اب دادا پوتے کے نان و نفقے کا انتظام کرے. آدھا چت ہی لے ابھی ہے, چت ہی لے ابھی ہے یہ خاص لفظ ہے جو کئی مقام پر استعمال ہوتا ہے, یعنی چونکہ عربی زبان میں جد دادا کو بھی کہتے ہیں نانا کو بھی کہتے ہیں, دونوں کو جد کہا جاتا ہے. جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء کے جد کہے جاتے ہیں, جد اگر سے نانا ہے مگر جد کہے جاتے ہیں. تو عربی زبان میں جد ایک لفظ ہے, نانا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, دادا کے لیے. جب دادا کے لیے معین کرنا ہو تو جد کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے, لے ابھی ہے, یعنی باپ کا باپ. تو پتہ چل گیا کہ یہ دادا کی بات ہو رہی ہے. الگ دادا, پر دادا, سکڑ دادا جتنے بھی ہیں, ان سب کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے پوتے, پر پوتے, سکڑ پوتے, جو بھی ضرورت مند ہیں ان کے نفقے کا انتظام کریں. پہلے پوتے کی ذمہ داری بیان ہوئی, اب دادا کی ذمہ داری بیان. وما آفاقه وإيثاره فعلى أمه. اور اب فرض کیجئے کہ دادا بھی بہت غریب ہے, دادا پر دادا یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے غریب ہیں, تو اب پرائیورٹی کس کی آئی ہے؟ اب ہم پرائیورٹی کو پھر دوبارہ نئے سرے سے بیان کرتے ہیں. بچہ ہے, اس کا نانا نفقہ باپ پر واجب ہے, ٹھیک ہے. باپ نہیں ہے یا نہیں دے سکتا ہے, دادا پر ذمہ داری آ جائے گی, پرائیورٹی اب اس کی ذمہ داری ہے. دادا, پر دادا, سکڑ دادا, یعنی یہ ایک کے بعد یہ ایک چلیں گے. اگر دادا ہوگا تو پر دادا کی ذمہ داری نہیں ہوگی, پر دادا ہوگا تو سکڑ دادا کی ذمہ داری نہیں ہوگی, یہ اس طرح سے ترتیب چلے گی. اب فرض کیجئے کہ بچے کا یا تو دادا ہے ہی نہیں, یا دادا بھی غریب ہے وہ بھی نہیں دے سکتا, پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ کہتے ہیں پھر بچے کی ماں کی ذمہ داری ہے. ماں کی باری باپ اور دادا دونوں کے بعد آتی ہے. جب یہ دونوں نہ دے سکتے ہوں یا نہ ہو تو اس کے بعد ماں کی ذمہ داری آتی ہے کہ بچے کا نفقہ اب یہ پورا کرے. وما آفاقها او ایثارها فعلی ابیها و امها. ابیها اور اگر فرض کیجیے کہ بچے کی ماں بھی موجود نہیں ہے, یا ہے مگر وہ نفقہ پورا نہیں کر سکتی, تو اب کس کی ذمہ داری آئے گی؟ اب کون دے گا؟ دیکھیں اب بھی بھائیوں پر بات نہیں آئی کہ بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی کا نفقہ پورا کرے, نہیں. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ فقط نابالغ بچے کی بات نہیں ہو رہی, اگر یہ ہے پوتا مگر این ممکن ہے کہ بالکل جوان ہو چکا ہو, کھانے کمانے بلکہ کھلانے کمانے میں قابل ہو گیا, تب بھی ذمہ داری تھی کہ دادا ادا کرے, پر دادا ادا کرے. اچھا اگر یہ ادا نہیں کر سکتے تو پوتے کو اس کی ماں ادا کرے. ماں ادا کرے کا مطلب یہ ہوگا کہ فرض کیجیے کہ پوتے کی عمر پتا تھا خود 25 برس ہے, تو ماں کی عمر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 45 برس یا 50 برس کے قریب ہوگی, اب ماں کو دینا ہے. تو ہمیشہ یہ والا اصول نہیں چلتا ہے جو معاشرے میں رائج ہے کہ بھائی اب ماں بوڑھی ہو گئی ہے, اب بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے, مگر اگر صورتحال بدل جائے, ماں کے پاس پیسہ زیادہ ہو, ماں کے پاس دولت ہے, اور جو جوان بیٹا ہے 30 برس کا جوان بیٹا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں, اس کے پاس کوئی نہیں, تو ماں کی ذمہ داری ہوگی. بلکہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے معاشرے میں کہ بوڑھی ماں کی ذمہ داری ہوگی, بوڑھی ماں کا حق نہیں ہوگا, بوڑھی ماں کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے جوان بیٹے کی کفالت کرے, اس کا خیال رکھے. تو یہ یکطرفہ ٹریفک نہیں ہے جو معاشرے نے یکطرفہ بنا دیا ہے کہ ہمیشہ جوان بیٹا ہی ماں کا خرچہ پورا کرے گا, نہیں, الٹا بھی ہے, کبھی ماں بھی اپنے جوان بچوں کا خیال رکھے گی. ہاں اب جو تفصیل آ رہی ہے ذرا سی لمبی تفصیل ہے کہ اگر ماں بھی نہ دے سکتی ہو. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ نہیں بیٹے بیٹی دونوں کے لیے. جی بیٹے بیٹی دونوں کے لیے جو ترتیب آئی اس میں باپ کا نمبر پہلے, پھر دادا, پھر ماں, یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ اس ترتیب کے ساتھ بچے کا نفقہ ان کو ادا کرنا ہے. اگر ماں بھی ادا نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ اور اس کی تفصیلات ہیں انشاءاللہ, مزید تفصیلات اگلے درسنا سامنے آئیں گی. صلی اللہ علیہ وسلم.